وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اور یاد کرو اللہ کو دنوں میں گنے چنے. معدودات عدد سے ہے، عدد کا مطلب گننا، گنے چنے. ایام یوم کی جمع ہے. اور یاد کرو، وَاذْكُرُوا ذکر سے ہے، اور یاد کرو اللہ کو فی ایامن دنوں میں، معدودات گنے چنے. یہ کون سے دن ہیں؟ علماء نے اس کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ یہ دن یوم النحر کے بعد، یوم النحر حاجیوں کے لیے یہ قربانی کا جو دن ہے، اس دن کے بعد کے جو تین دن ہیں. اور قربانی کا دن کون سا ہوتا ہے؟ دسویں تاریخ، ٹھیک ہے نا، دسویں ذی الحجہ. تو یہ یوم النحر ہوتا ہے. جیسے ہمارے ہاں عید الاضحیٰ آتی ہے نا، تو اضحیٰ وہ دن ہوتا ہے جو دس تاریخ کا ہوتا ہے، اور اس کو یوم النحر کہتے ہیں، قربانی کا دن. تو یہ قربانی کا دن جو ہے نا، اس کے بعد کے جو تین دن ہیں یہ ہیں ایام معدودات، گنے چنے دن. یہ تین دن ہیں جن کو ایام التشریق بھی کہتے ہیں. تو ان دنوں میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کو خوب یاد کرنا ہے. اور یہ دن حاجی کہاں گزارتا ہے؟ منا میں، منا میں گزارتا ہے. تو منا میں اپنا وقت جو اس نے گزارنا ہے ان تین دنوں کا، اس میں اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرنا ہے. یعنی کس طرح؟ اس کی تعظیم کرنی ہے. تعظیم کا مطلب کہنا ہے تسبیحات میں سبحان ربی العظیم، یہ تسبیح پڑھنی ہے، اس کی بڑائی بیان کرنی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. تسبیحات پڑھنی ہے، استغفار کرنا ہے، جو بھی اللہ توفیق دے بندہ اللہ کا ذکر زبان پہ جاری رکھے. اور رمی کرنے جائے تو وہاں پر بھی تکبیرات پڑھے. یہ سب وذکر اللہ میں آتا ہے، کیونکہ دن ہوتے ہیں فارغ، حاجی اپنے سارے کام کر چکا ہوتا ہے. اب اس نے ایام منا میں دو تین کام کرنے ہیں ڈیلی، یہ تین دن جو ہیں ان میں اس نے دو یا تین کام کرنا ہے. ایک تو یہ کرنا ہے، رمی کرنا ہے، اور باقی نمازیں پڑھنی ہیں. اور اسی دوران اللہ موقع دے تو وہ چلا جائے طواف افاضہ کر کے آ جائے، بس، اور کوئی بڑا کام نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ تین دن فراغت کے دن ہوتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ وہاں کوئی سیاسی گفتگو ہو، کوئی آپس میں بیٹھ کے انسان کو کاروباری گفتگو کرے، یا ادھر ادھر پھر کے وقت کو ضائع کرے، تو کیا کرے؟ وہ اللہ کو خوب یاد کرے. وذکر اللہ، اور اللہ کو یاد کرو فی ایام معدودات، ان دنوں میں جو گنے چنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایام معدودات ہیں. اور ایک لفظ آیا ایام معلومات، تو یہ عشرا کے یعنی ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر دس تاریخ تک کے جو دن ہیں ان کو کہا جاتا ہے ایام معلومات. اور یہ ہیں تین دن جو عید کے بعد کے تین دن ہیں، ایام التشریق جن کو کہتے ہیں، اس سے مراد کیا؟ ایام معدودات. تو یہ تین دن اس لیے اعتبار سے بھی بڑے اہم ہیں ہم مسلمانوں کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق ہن عیدنا اہل الاسلام و ہن ایام اکل و شرب. آپ فرماتے ہیں عرفہ کا دن جو نویں تاریخ ہے، اور پھر یوم النحر جو قربانی کا دن ہے، اور پھر ان کے بعد کے تین دن ایام التشریق ہیں، گیارہ بارہ تیرہ. یہ سب کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ہن عیدنا اہل الاسلام، مسلمانوں یہ ہمارے لیے عید ہی عید ہیں. اور پھر وہن ایام اکل و شرب، اور یہ دن ہمارے کھانے اور پینے کے ہیں. سنن ابی داؤد اور ترمذی میں یہ حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، اور یہ حدیث بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یہ دن اب جو آ رہے ہیں ہمارے، یوم عرفہ سے لے کر نویں تاریخ سے لے کر تیرہویں تاریخ تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نویں تاریخ کو مسلمان اگر روزہ رکھ لے تو اس روزے کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ اللہ اس کے ایک سال اگلے کے اور ایک سال پچھلے کے گناہ معاف کر دیتا ہے. یعنی دو سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. یوم عرفہ جو ہے, یہ عرفہ ہمارے لیے, یعنی عرفہ ہے تو وہاں عرفات میں حاجی کھڑے ہوتے ہیں, مگر ہم لوگ اسی نوی تاریخ کو اپنے علاقے میں, اپنے ملک میں, جہاں کہیں بھی ہم رہتے ہیں, وہاں جب نوی تاریخ آئے گی اس کے لیے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ روزہ رکھے. جس کا فائدہ کیا ہوگا, اگلے اور پچھلے سال کے دو سالوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں. کتنی خوشی کی بات ہے, یہ بھی عید کا دن بن گیا. اور پھر یوم النحر قربانی کا دن ہے, جو ہی ہم قربانی کرتے ہیں اس کا جذبے کا ثواب الگ, لیکن جو ہی جانور کے گلے پہ چھری پھرتی ہے اس کے خون کا قطرہ گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ادھر مسلمان جو قربانی کرنے والا ہے اس کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے. خوشی ہوتی ہے اس کو یہ خبریں سن کے جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بتائی ہیں. اور عید خوشی کا نام ہے, یوم عرفہ بھی خوشی کا ہے کہ اس دن روزہ رکھ لیں دو سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں, بڑی خوشی ہوتی ہے مومن کو. اور اسی طرح یوم النحر کو قربانی کر دیں اور پھر اپنے گناہ معاف کرائیں, تکبیرات کہیں, یہ بھی بڑی خوشی کی بات ہے. اور پھر کھانے پینے کے دن بھی ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایام التشریق کے لفظ کو استعمال کیا ہے, یہ سب کھانے پینے کے دن ہیں. ایام التشریق یاد رکھیے, ایک ہوتا ہے یوم النحر قربانی کا دن, اس کے بعد کے جو تین دن ہوتے ہیں نا, 11, 12, 13, یہ ایام التشریق کہلاتے ہیں. یہ ایام التشریق کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ایک اور حدیث بھی مروی ہے. کیا فرماتے ہیں؟ یوم النحر و ایام التشریق کلھا ذبح. یہ قربانی کا دن اور تشریق کے یہ تینوں دن, یہ سب کے سب ذبح کرنے کے دن ہیں. جس سے کیا مراد ہے؟ یعنی قربانی کا دن تو قربانی کا ہو گیا, باقی جو تین دن ہیں ان میں بھی ذبح ہو سکتا ہے. ہمارے ہاں کیا ہے, لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید دو دن ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ یہ یام و تشریق کے بارے میں میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی, سنن نبی داؤد کی ہے, سنن ترمذی کی ہے, اور صحیح سند کے ساتھ مروی ہے. علماء نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے, جس کا مطلب یہ کہ اس پر عمل ہو سکتا ہے. تشریق کا جو تیسرا دن ہے 13ویں تاریخ کا, اس دن بھی قربانی ہو سکتی ہے. اور یہ قربانی عصر کی نماز تک کی اجازت ہے, کیونکہ اس کے بعد پھر سورج ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے اور سورج غروب ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو اس لیے اس کے بعد کی قربانی نہیں. بس پھر فرمایا فمن تعجل فی یومین, تو جو جلدی کرے دو دنوں میں, فلا اسم علیہ, تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر. ومن تاخر, اور جو کوئی تاخیر کرے, فلا اسم علیہ, تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر. اب منا میں ہم نے تین دن بیٹھنا ہے, تین دن کی بات ہے نا, تو اللہ فرماتے ہیں جو دو دن پورے کر کے واپس جانا چاہتا ہے تو اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں. وہ اپنا کام کرے, رمی کرے, قربانی کر لے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی کرے, اپنا سر بھی منڈائے, طواف بھی کر لے جا کے, بس وہ فارغ ہوگا. اگر وہ واپس جانا چاہتا ہے تو کوئی بات نہیں, فلا اسم علیہ, تو اس پر کوئی گناہ نہیں, اس نے ٹھیک کیا, اس نے اپنا حج پورا کر لیا. ومن تأخر, اور جو مزید ایک دن وہاں رہنا چاہتا ہے, لیٹ جانا چاہتا ہے, تین دن پورے کرنا چاہتا ہے, تو وہ بھی کر لے, فلا اسم علیہ, تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. لیکن یہ رعایت کس کے لیے؟ لمن اتقا, یہ اس کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرے. یعنی خدا خوفی ہو, یہ نہ ہو کہ میں جان چھوڑانا چاہتا ہوں, تھک گیا ہوں, بہت ہو چکا ہے, احرام باندھ باندھ کے نہ میں تنگ آ گیا ہوں, اچھا نہیں لگتا, میرا یہ لباس ہی نہیں ہے, نہ ایسی باتیں نہیں, بلکہ یوں سوچے کہ اللہ کا حکم ہے, الحمدللہ اللہ نے موقع دیا ہے حج کرنے کا, میں نے حج کر لیا ہے, اپنے گناہوں کی معافی مانگنی تھی وہ مانگی ہے. تو جو بندہ اللہ تعالی کا خوف کر کے دو یا تین دن وہاں رہتا ہے اور اس میں ان دنوں میں وہ خوب استغفار کرتا ہے, خوب تسبیحات پڑھتا ہے, اللہ کی تعظیم کے الفاظ کہتا ہے, نماز با جماعت پڑھتا ہے, تکبیرات خوب کہتا ہے, یہ ساری بخشش اسی کے لیے, لمن اتقى، فائدہ اسی کو ہوگا. ٹھیک ہے، واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے. اللہ تعالی سے ڈرنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کی نافرمانی نہ ہو، اس کی اطاعت ہو، اس کی فرما برداری ہو. بس واتقوا اللہ، کیونکہ یہ سب چیزیں تقوی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. حج کے جتنے بھی عمل ہیں شروع سے لے کر آخر تک، ان سب کا تعلق تقوی سے ہے، خدا خوفی سے. تو اس لیے بار بار یہ کہا جا رہا ہے. تو جس کا دوسرا مطلب ہے کہ حج کرنے کے بعد حاجی اگر گناہوں سے بچتا رہا تو وہ تو سمجھیں کہ اس کی بخشش ہو گئی. اور جو حج کے بعد پھر گناہ پہ پلٹ آتا ہے، لمن اتقا، اس کے لیے نہیں ہے پھر یہ بخشش، اس کے لیے نہیں ہے. اس لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، جو بندہ حج کرتا ہے، اللہ کے لیے حج کرتا ہے، اور پھر حج کے دوران نہ کسی سے لڑتا ہے، نہ جھگڑتا ہے، نہ کوئی گناہ گارانہ کام کرتا ہے، اور نہ ہی رفث کرتا ہے، حج کے بعد جب وہ گھر واپس پلٹتا ہے تو رجع کیوم ولدت امہ، تو جب وہ واپس پلٹتا ہے تو وہ بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے ابھی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے. یعنی جی بچہ تو چند لمحے کا ہو، ایک دن کا ہو، اس نے کیا گناہ کرنا ہے؟ وہ تو گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے. تو یہ حاجی بھی واپس پلٹ کے اپنے سب گناہوں کو معاف کروا چکا ہوتا ہے. پھر حج کے اثرات بھی اللہ چاہتا ہے بندوں پر ہو. یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی عبادتیں ہم پر فرض کی ہیں، اس کے کچھ نہ کچھ اثرات بندے پر اللہ دیکھنا چاہتا ہے. تب تو سمجھیے کہ یہ عبادتیں اللہ کے ہاں قبول ہیں، ورنہ نہیں ہیں. وہ اثرات کیا ہیں؟ قرآن مجید نے مثلاً فرمایا کہ نماز قائم کرو، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ نماز جو ہے آپ کو بے حیائی سے، گناہ گارانہ کاموں سے، اور بغاوت سے، سرکشی سے یہ نماز روک دے گی. تم ایک بڑے ہمبل سے، بڑے اچھی طبیعت کے، بہترین مزاج کے انسان بن جاؤ گے. یہ نماز پڑھنے کے اثرات ہیں. اگر یہ ہیں کسی نمازی پر تو وہ سمجھے واقعی میری نماز کا اثر مجھ پر ہے اور نماز قبول ہو چکی. اور اگر یہ اثر نہیں ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، فحش بھی کرتا ہے، بے حیائی کے کام بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، منکرات بھی کرتا ہے، ناپسند کام ہے اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو وہ سارے کرتا ہے، اور پھر سرکش بھی بنتا ہے، اکڑتا ہے کہ نہیں میں نے یہ کرنا ہے، گناہ کا کام ہے ضرور ہوگا، وجہ اس کی کہ وہاں ہمبل بن جائے. تو ایسا بندہ سمجھ لے، چاہے وہ جتنی نمازیں پڑھ چکا، نمازوں کا اثر جب اس پر نہیں ہے تو یہ نمازیں بے فائدہ ہیں. اس لیے اس سوال کا جواب کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کا اثر ہم پر کیوں نہیں ہوتا، اس کا ہی جواب ہے. ٹھیک ہے، بے نہیں اتنا حج جو ہے بندہ کرتا ہے، تو حج کے کرنے کا اثر بندے پر یوں ہونا چاہیے کہ جس طرح حج سے پہلے اس کے اندر ایک والہانہ جذبہ بیدار ہوا کہ میں حج کرنا چاہتا ہوں، بیت اللہ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اور اس سلسلے میں مجھے جو کوشش کرنا پڑی میں کروں گا، تو وہ کوشش کرتا ہے، ویزا لیتا ہے، اور ویزے کے لیے جو اس کو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں وہ کرتا ہے، پھر ٹکٹ لیتا ہے، جو خرچ دینا پڑتا ہے وہ بھی دیتا ہے، پھر اس کے بعد آنے جانے کا خرچہ بھی رکھتا ہے، پھر بیوی بچوں کو بھی دے جاتا ہے، یہ لو بیٹا پیچھے یہ کام کر لینا، کھا لینا، پی لینا اچھی طرح. پھر اس کے بعد جب وہاں پہنچتا ہے تو وہاں جا کے بھی کیا ہے، عبادت ہی عبادت ہے. انسان بڑا عاجز متواضع طبیعت کا بنا پھرتا ہے، کوئی اکڑ نہیں، لباس ہے، پتہ ہے اس کو یہ میری اوقات ہے، بس یہ میرا جسم ہے اور جسم کا دو کور ہے، بس اور کچھ نہیں. پردیس میں ہے، بیوی بچے پرے ہیں، کھڑا ہے دو کپڑے پہن کے، اور میدان عرفات میں، میدان عرفات کا نقشہ بالکل قیامت کا لگتا ہے. اس وقت بندے کو اوقات یاد آتی، میں دنیا میں ہوں کیا، بیوی بچوں کو چھوڑایا، پیسہ میرے پاس نہیں، خالی ہاتھ ہوں، دو کپڑوں کا مالک ہوں، اکیلا کھڑا ہوں یہاں، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ دوست ہیں، نہ احباب ہیں، میں اکیلا کھڑا ہوں. یہ ساری چیزیں، سارے مناظر جو اللہ تعالیٰ قیامت کے ہیں، وہ ابھی دکھا رہا ہے دنیا میں ہمیں. تو یہ سب کچھ انسان جب کرتا ہے تو تقوی کی بنیاد پہ کرتا ہے، وہ ان سے اثرات لیتا ہے، بڑے اثر ہوتا ہے اس پہ. اور وقوف میں حج کے دوران بار بار جب توبہ کرتا ہے، اللہ سے عہد کرتا ہے، تو الحمدللہ کئی حاجی، نوجوان، بڑے، جو بھی جاتے ہیں، اللہ سے عہد کرنے کے بعد جب واپس آتے ہیں تو ان کے مزاج میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. وہ ویسے نہیں ہوتے، انہیں اللہ سے عہد کیا ہوتا ہے، اللہ اب ہم ویسے نہیں رہیں گے جیسے پہلے تھے. کوئی آتا ہے تو اس نے داڑھی چھوڑ دی ہوتی ہے، وہ اپنی داڑھی رکھنا شروع کر دیتا ہے. کوئی آتا ہے تو اپنے لباس کو مناسب سا بنا لیتا ہے. وہ خاتون آتی ہے تو اپنے آپ کو کور کر لیتی ہے، حجاب پہن لیتی ہے. نماز نہیں پڑھتا تھا پہلے، نماز شروع کر دی. والدین کے ساتھ کوئی ادب و احترام اس کا نہیں تھا تو والدین کے ساتھ بڑا اچھا ہو گیا. بیوی بچوں کے ساتھ سخت تھا تو وہاں بھی نرم ہو گیا. کئی چیزیں ہیں جو حج کی وجہ سے انسان کے مزاج میں بڑی تبدیلی آ جاتی ہے. تو یہ سب جو تبدیلی ہے، یہ تقوی کی علامت ہے. یہ اگر آ جائے بندے کے اندر تو بس وہ سمجھ لے کہ اللہ نے میرا حج قبول کر لیا ہے، کیونکہ حج کے یہ اثرات ہیں. تو وتق اللہ، اور ڈرو اللہ سے. وعلمو، اور تم اچھی طرح جان لو، انکم، بے شک تم سب، الیہ، اسی کی طرف، تحشرون، اکٹھے کیے جاؤ گے. یہ کیوں کہا ہے؟ حج کی مناسبت سے اس کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. یہ بالکل عین اس موقع پر جب بندہ عرفات میں کھڑا ہو یا منا میں بیٹھا ہو تو اس کو احساس ہوتا ہے، یار وہ کون ہے، وہ کہاں سے ہے، یہ فلاں ملک ہے، وہ فلاں ملک ہے، وہ فلاں ملک ہے، وہ کالا ہے، وہ چٹا ہے، وہ لمبا ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ پتلا ہے، یہ موٹا ہے. سارے عورتیں مرد سب اکٹھے ہیں وہاں. کہاں سے آئے ہیں وہ؟ کھچ کھچ کے کہاں سے چلے یہاں آ گئے ہیں، جمع ہو گئے ہیں. آپ کسی ایک بندے سے پوچھیں تم کہاں رہتے ہو، وہ کہے گا جی میں افریقہ کے فلاں ملک میں. کون سے شہر میں؟ وہ نام لے گا، کہیں گے میرے لیے اجنبی ہے. پھر اس شہر کے بعد اس کے محلے کا نام پوچھیں، اس کا ایڈریس پوچھیں، تو آپ سوچیں گے یار دنیا کے اس خطے سے بھی یہ بندہ آ گیا ہے. کوئی جزائر سے آ جاتے ہیں، جزیروں سے، چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں دنیا میں جس کا کبھی نام ہی نہیں سنا ہوگا، وہاں سے آ جاتے ہیں لوگ. چند ہزار لوگوں کی آبادی ہے، وہیں سے ایک اللہ کا بندہ اٹھ کے وہ آ گیا. پوچھئے اس سے کس طرح آیا، وہ آپ کو سٹوری سنائے گا. اور اس کے اپنے حالات ہوں گے کہ وہاں مسلمان ہم کیسے رہتے ہیں. یہ تو بڑا بہترین ایک مرکز ہے، اجتماع ہے ہم مسلمانوں کا، جہاں اگر ہم مل بیٹھ کے ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو آرگنائز کرنا چاہیں پوری دنیا میں تو ہم بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں. اور پھر اس میں معلومات کا جو اضافہ ہے وہ الگ ہے، دوستی ہیں وہ الگ ہیں. پھر لینگویج جب ایک دوسرے کی انسان سنتا ہے تو خوش بھی ہوتا ہے، پھر ایک کوشش بھی کرتا ہے، یار بڑا اچھا دوست ہے، اس کی زبان میں سیکھ لوں، یہ بڑے اچھے علاقے میں رہتا ہے، میں اس کی زبان سیکھ لوں، اس کو دعوت دوں، میرے پاس آئے. پھر اس کے حالات جب سنتا ہے، تم کتنے مسلمان ہو، کیسے کرتے ہو، کیسے رہائش ہے وہاں، مسلمانوں کی حالت کیا ہے، کتنی مسجدیں ہیں، کتنے ادارے ہیں تمہارے، وہ سب انسان کو جوش آتا ہے. کیا طریقہ کار ہے تمہارا، کس طرح تم غیر مسلموں کو مسلمان بناتے ہو، ان میں کام کیسے کرتے ہو، یہ سب ایسی انفارمیشن ہوتی ہیں جو انسان کو مسلمانوں سے جوڑتی ہیں، اسلام کے لیے متحرک کرتی ہیں. اور بندہ سوچتا ہے یار ہمیں کچھ کرنا چاہیے، ہم کیوں سوئے ہوئے ہیں، یہ تو اتنا کام کر رہے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے. یہ سارے وہ فائدے ہیں جو انسان کو وہاں جا کے اس دنیا میں نصیب ہوتے ہیں. تو جیسے وہاں اکٹھے ہوئے، مناظر بھی اللہ نے دکھا دیے، تعارف بھی کرا دیا، اور جو تعارف کروانا چاہے ایک دوسرے سے وہ بڑا اچھا ہو بھی سکتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہاں جا کے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو بھی ساتھ ساتھ ہے، چاہے وہ گورا ہے، کالا ہے، معمولی سا لگتا ہے یا بڑا سا لگتا ہے، ہم اس سے ہلکی پھلکی ضرور گفتگو کریں، الیک سلیک ہونی چاہیے، تو اس کا بڑے فائدے ہیں. تو یہ ساری انفارمیشن انسان کو جو ملتی ہے اور جا کے وہ دیکھتا ہے تو اس کو واقعی جو قیامت کا منظر ہے وہ بھی یاد آ جاتا ہے، اور خیال یہ بھی آتا ہے کہ واقعی بس آج جیسے یہاں آیا ہوں اسی پتہ نہیں کتنے دنیا میں رہتا ہوں میں، اور پھر بعد میں یہی کفن مجھے پہنا کے گھر والے چھوڑ آئیں گے اکیلا، اور پھر مہینے بعد، دو مہینے بعد، تین مہینے بعد رو رو کے بیٹھ جائیں گے، میں بھول جاؤں گا، پھر میں اکیلا ہوں گا۔ یہ ہے واعلم، تمہیں اچھی طرح علم ہونا چاہیے کہ انکم الیہ تحشرون، کہ تم سب کے سب اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔